آخری بیدار ہو
اے محبہ حسین ابن علی بیدار ہو آنے والے امام آخری بیدار ہو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویدعو المستکبرین ویهلک ملوکا ویستخلف آخرین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده سبرت الارض والسماء وبه یملا اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللہم ظهورہ فإنهم يرونه بعیدا ونراه قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین بھائی محترم، ہماری گفتگو استقبال امام زمانہ کے حوالے سے ہو رہی ہے اور میں مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کے بارے میں ہماری معلومات جتنی ہوگی، ہمارا کانسیپٹ جتنا کلیئر ہوگا، اتنا اچھے ہم منتظر بنیں گے اور اتنا اچھا اہتمام ہم کر سکیں گے۔ اور یہ بات بھی میں پہلے دن سرچ کر رہا ہوں کہ صرف ہم ہی نہیں، دنیا کے اور بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ نام مختلف ہو سکتے ہیں، انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ایک نجات دہندہ کا انتظار جو پوری انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن کے آئے گا اور اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایک حاضر اور موجود امام کو مانتے ہیں، یعنی یہ تصور مہدویت، تصور منجی بشریت کہ انسانیت کا نجات دہندہ ایک آئے گا، اس کو ماننے والے تو بہت سے لوگ ہیں، بس ہم وہ لوگ ہیں، شیعہ وہ ہیں، شیعہ اثنا شریعہ، کہ جو ایک ایسے امام پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو موجود ہے، زندہ ہے، حاضر ہے، جن کی ولادت باسعادت 15 شعبان المعظم 255 ہجری میں ہو چکی۔ اس کے مقابلے میں اور مسلمان ہیں، وہ بھی اس عقیدہ مہدویت کو مانتے ہیں، ان کی بھی روایتیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، یہ بات اشارہ کر چکا ہوں میں ابتدا میں، لیکن وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ وہ امام اس وقت موجود ہیں اور ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے، البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ امام علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو ریکارڈ نہیں کیا، کیا ہے اور ہمارے پاس اس کے شواہد، ہمارے پاس اس کے ریفرنسز موجود ہیں کہ کہاں کہاں کن کن علماء نے، علماء اہل سنت نے، عالم اسلام کے جید علماء نے کہاں کہاں اپنی کتابوں میں امام علیہ السلام کی ولادت کو ریکارڈ کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح نہیں لکھا انہوں نے کہ یہ امام مہدی، انہوں نے اس طرح لکھا مثال کے طور پر کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں ایک فرزند کی ولادت، ایک فرزند کی ولادت ہوئی اور وہ شیعوں کے بارے میں امام مثلا اس طرح، جو ظاہر ہے ایسے ہی لکھیں گے کچھ اشارے کے نائے میں، واضح طور پر تو نہیں لکھ سکتے۔ تو اس قسم کے ریفرنسز کو ہمارے علماء نے جمع کیا ہے، علی اصغر رضوانی ایک حوض علم قوم کے بڑے استاد ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں مختلف موضوعات پر، ایک کتاب موعود شناسی پر امام علیہ السلام کی ولادت، اور ایک دو جلدیں ہیں شیعہ شناسی میں. تو دونوں مقامات پر انہوں نے ان کتابوں کے حوالوں کو جمع کیا ہے جو 40 سے زیادہ ہیں کہ جن میں مختلف انداز سے امام کی ولادت کو ریکارڈ کیا گیا ہے. لیکن ایک اہل سنت کے نوجوان مفتی ہیں, مفتی محمد ہاشم, انہوں نے امام علیہ السلام پر ایک انسائیکلوپیڈیا اردو میں لکھنے کا آغاز کیا جس کی دو جلدیں آ چکی ہیں. سنی بریلوی مسلک سے ان کا تعلق ہے اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو انسائیکلوپیڈیا انہوں نے شروع کیا ہے یہ 50 جلدوں تک لے جائیں گے, کم از کم 20 تک تو لے ہی جائیں گے, لیکن آگے ٹارگیٹ یہ ہے کہ 50 جلدوں تک وہ اس کو لے کے جائیں گے. ابھی دو جلدیں اس کی آ چکی ہیں. تو میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ ہمارے پاس ایسے ریفرنسز ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام کی ولادت کو ریکارڈ کیا گیا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کتنے ریفرنس آپ کے پاس؟ میں نے کہا مور دین 40. 40 سے زیادہ ریفرنسز آپ کو ایسے مل سکتے ہیں جس میں کسی نہ کسی طرح یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس 40 ریفرنسز ہیں, میرے پاس 200 ریفرنسز ہیں, 200 ریفرنسز میرے پاس ہیں, لیکن ابھی میں وہ والی جلد پبلش نہیں کروا رہا, ابھی دیگر ایشوز کے اوپر جلدیں آئیں گی پہلے, اور ابھی میں وہ ولادت والی بحث کو چھیڑ نہیں رہا اور میں وہ جلد ابھی شائع نہیں کروں گا ورنہ پھر آگے کی جلدیں شائع ہونا مشکل ہو جائیں گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی میں اسٹیپ وائز چلوں اور کسی مناسب مقام پر میں انشاءاللہ وہ تمام ریفرنسز جمع کر کے پبلش کروں گا کہ جن کے اندر امام کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے. صلوات پڑھے ایک محمد والے. تو دیکھیں ایک جنرل کانسیپٹ یہی ہے کہ شیعہ امام کی ولادت کے قائل ہیں اور سنی امام کی ولادت کے قائل نہیں ہیں, ایک جنرل پرسپشن یہی ہے. اچھا, تو ہم وہ لوگ ہیں جو ایک ایسے امام کو مانتے ہیں کہ جو زندہ ہیں, موجود ہیں, ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں, وہ امام ہیں. تو ہماری جو انتظار کی کیفیت ہے وہ مختلف ہوگی, ہونی بھی چاہیے ان لوگوں سے جو ابھی اس انتظار میں ہیں کہ امام ہیں یا نہیں, پیدا ہوں گے پھر جب بھی زمانہ آئے گا ایسا دیکھیں گے, تو جب وہ تشریف لائیں گے تو دیکھ لیں گے. لیکن ہم تو ایک ایسے امام کے قائل ہیں کہ جو موجود ہیں. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام موجود ہیں تو مختلف طرح کے سوالات ہمیں فیس کرنے ہوتے ہیں کہ آپ اگر اس بات کے قائل ہیں کہ امام موجود ہیں, پیدا ہو چکے ہیں, تو آپ بہت سے سوالات کے جوابات دیں. اور میں سے ایک سر فہرست سب سے پہلا سوال ہے امام علیہ السلام کے طول عمر پہ, کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں 255 ہجری میں امام کی ولادت ہو گئی تو یہ اس وقت جو ہے وہ کوئی 1142 ہجری ہو گئی ہے, تو اتنی طویل عمر کیسے ہو گئی کسی انسان کی؟ تو آپ اس کو ثابت کیجئے کہ امام کی عمر اتنی طویل کیسے ہو گئی. کیا کوئی انسان اتنے طویل عمر رکھ سکتا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سوالات وہ کر رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں اور مسلمان آلریڈی کئی انبیاء علیہ السلام کے حیات کے قائل ہیں, طول عمر کے قائل ہیں. نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 2500 سال, 950 سال تو صرف تبلیغ کی زندگی ہے ان کی. خضر علیہ السلام زندہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور دوبارہ تشریف لائیں گے. یہ ساری چیزوں پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں, لیکن جب امام علیہ السلام کی طول عمر کی بات آتی ہے تو سوالات ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جس طرح انبیاء علیہ السلام حجت خدا ہیں، خدا کے نمائندے ہیں، اسی طرح ائمہ طاہرین بھی حجت خدا ہیں اور خدا کے نمائندے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام مسلمان، ان کا تعلق کسی مسلک سے ہو، مکتب سے ہو، شیطان مردود کے طول عمر کے قائل ہیں کہ شیطان زندہ ہے۔ تو جو خدا شیطان کو زندگی دے سکتا ہے وہ اپنی حجت کو زندہ نہیں دے سکتا، اس میں کیا شک و شبہ ہے؟ تو یہ طول عمر والا جو ایشو ہے اس کے اوپر بڑی لیدے ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ جن لوگوں نے کسی طرح بھی امام علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں کچھ نہ کچھ بھی لکھا ہے، کسی بھی مسلک مطلب کے ہوں، انہوں نے نہ امام کی شہادت لکھی ہے نہ وفات لکھی ہے، انہوں نے بھی لکھی ہے۔ جن لوگوں نے امام کی ولادت کسی نہ کسی طرح نوٹ کیے، نہ شہادت لکھی ہے نہ وفات لکھی ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جتنی روایتیں مسلمانوں کی کتابوں میں ہیں، احادیث کی کتابیں خاص طور پر، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا امام کی ولادت ہوگی، ہر جگہ لکھا ہوا امام کا ظہور ہوگا، ہر جگہ، اور ٹیکنیکلی ظہور ہی ہوگا ظاہر ہے۔ اگر ولادت کے قائل بھی ہیں وہ، تو ولادت کے ساتھی تو ظاہر نہیں ہو جائیں گے، وہ ایک خاص عمر میں جا کے، جیسے کہ روایت میں ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو ان کی عمر بظاہر ایسا لگے گا 40 سال ہے، تو ظہور ہوگا، ان کے بھی یہی لکھا ہوا ہے ظہور ہوگا۔ تو دیکھیے کیفیت کا فرق ہے، ہم ایک ایسے امام کے قائل ہیں جو موجود ہیں، زندہ ہیں، حاضر ہیں، بس ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے، جس کو ہم کہتے ہیں غیبت۔ دو طرح کی غیبت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے غیبت شخصی غیبت، اور ایک ہوتی ہے شخصیتی غیبت۔ کبھی ایک شخص نگاہوں سے غائب ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کے سامنے ہے اور نظر نہیں آ رہا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص موجود ہے لیکن آپ اس کی شناخت نہیں کر پا رہے۔ ائمہ طاہرین کی دونوں طرح کی غیبت ہو سکتی ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی اور انبیاء علیہ السلام کی بھی اسی طرح ہے، انبیاء علیہ السلام کی بھی اسی طرح ہے۔ دیکھیے شب ہجرت پیغمبر اکرم نکل کے چلے گئے ان لوگوں کے درمیان سے جو گھیرے ہوئے تھے، اور ان کو نظر نہیں آیا، ایسا ہوا نا، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے اور امام کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہوں اور ہمیں نظر نہ آئے۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، آپ مسجد میں داخل ہوئے اور اپنے صحابی سے کہا کہ لوگوں سے پوچھو کیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ ہل ترا ابا جعفر، کیا تم ابا جعفر کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا لا واللہ، نہیں دیکھ رہا میں، امام سامنے کھڑے۔ اس نے کسی اور سے پوچھا، اس نے بھی کہا نہیں میں تو نہیں دیکھ رہا، مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ کئی لوگوں سے پوچھا، کسی کو نظر نہیں آ رہے، امام فاتح کھڑے۔ اسی دوران جو ہے ابو ہارون مکفوق داخل ہوئے، جو نابینا تھے، ابو ہارون مکفوق نابینا تھے۔ امام نے کہا اس سے پوچھو، اس نے سوچا یہ آنکھوں والوں کو تو نظر نہیں آ رہے ہیں، اس سے کیا پوچھنا، لیکن بہرحال امام کا حکم تھا، اس نے پوچھا ابو ہارون سے کہ ہل ترا ابا جعفر، تم نے دیکھا امام علیہ السلام کو؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں، یہ تمہارے ساتھ تو کھڑے، یہ تمہارے ساتھ ہی کھڑے، اور حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یار یہ آنکھوں والوں کو نظر نہیں آ رہے، تمہیں کیسے نظر آ گئے، تمہیں کیسے پتا چلا امام میرے ساتھ کھڑے؟ تو انہوں نے جواب جو دیا بہت تاریخی جواب، انہوں نے کہا بھی کیسے نظر نہ آئے، وہ تو ایک نور ساطع ہیں، وہ نور ساطع، تو وہ ایک ایسا نور ساتے ہیں جو بصارت والوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں, بصیرت والے کو نظر آ رہے ہیں, بصارت والا دیکھ نہیں پا رہا ہے. تو یہ ممکن ہے اللہ کے نبی کے لیے, ائمہ طاہرین کے لیے, کہ وہ سامنے ہوں اور نظر نہ آئے. ایسی کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, وہ چاہیں تو نظر آئے چاہیں تو نظر نہ آئے. اس کو ہم کہتے ہیں شخصی غیبت ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. دوسری چیز جو ہے وہ ہے شخصیتی غیبت, کہ نظر آ رہے ہیں لیکن نہیں پہچان پا رہے ہیں. ایسی بہت ساری روایتیں ہمارے پاس ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان غیبت. کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کر رہے تھے, ڈیلنگ کر رہے تھے, غلہ لے رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے, لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ یوسف ہیں. ہاں یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ وہی میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا. تو یوسف علیہ السلام تو شناخت رکھتے ہیں, پہچانتے ہیں اپنے بھائیوں کو, لیکن بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے. تو مومن اور امام کے درمیان بھی غیبت اسی طرح ہے جس طرح یوسف علیہ السلام غائب تھے, یوسف زہرا بھی غائب تھے. کہ ہم امام کو دیکھ سکتے ہیں اور ممکن ہے اپنے اپنی زندگی میں بارہا دیکھا ہو. امام علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہہ رہے ان کو تو ہم نے بہت دیکھا ہے, کسی کو یاد ہے ان کو تو ہم نے حج کے موسم میں دیکھا ہے, ان کو تو ہم نے کربلا کے راستے میں مشی کرتے ہوئے دیکھا ہے, دیکھا ہوگا ہم نے ان کو جمکران میں دیکھا ہے, ان کو مسجد سہلا میں دیکھا ہے. یہ جو خاص مقامات ہیں جہاں پر کہ امام آتے جاتے رہتے ہیں, ورنہ وہ پوری دنیا میں رہتے, دیکھا ہوگا لیکن پہچانا نہیں ہوگا. کیونکہ امام اسی دنیا میں رہتے ہیں, لوگوں کے کام آتے ہیں, لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, ان کی مشکلات کو دور کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, اور ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ امام, شناخت نہیں کر پاتے. تو جب وہ دیکھیں گے امام کو تو کہیں گے ان کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے پہلے سے. یہ غیبت بھی, دونوں طرح کی غیبت. البتہ غیبت کا مطلب یہی ہے, یہ دو باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی یہی ہے. اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے. نہ امام کسی پہاڑ میں ہے, نہ امام کسی غار میں ہے, نہ امام کسی جزیرے میں ہے, نہ امام آسمان پر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جیسے آسمان پر ہیں, امام زمانہ آسمان پہ نہیں ہے. امام کسی غار میں نہیں ہے اصحاب کہف کی طرح, امام کسی پہاڑ پہ نہیں ہے کوہ رضوا. کیسانیہ فرقہ ایک وجود میں آ گیا تھا شیعوں کے درمیان, کچھ لوگ جناب محمد حنفیہ کو اپنا امام ماننے لگے. انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا لیکن کچھ لوگ ہو جاتے ہیں ہر دور میں ایسے لوگ. تو ان کا تصور یہ تھا کہ محمد حنفیہ جو ہیں وہ انتقال نہیں کیا انہوں نے, بلکہ وہ کوہ رضوا میں غائب ہو گیا اور وہی ظاہر ہوں گے اور وہی مہدی ہوں گے. اس کو کیسانیہ فرقہ کہا جاتا ہے, کیسانیہ فرقہ. تو کوہ رضوا لکھتے ہیں اس کو رضوی کی طرح پڑھتے ہیں رضوا. دعائے رضوا میں بھی ایک لفظ ہے ابر رضوا, تو ابر رضوا سے مراد وہی کوہ رضوا ہے. تو کوہ رضوا میں امام ہے؟ نہیں, امام کوہ رضوا میں نہیں ہے. کیا امام اس سرداب میں ہے جو سامرہ کے اندر ہے؟ سامرہ میں ایک سرداب ہے, بیسمنٹ ہے. کچھ لوگ شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے امام اس سرداب میں, اس غار میں چلے گئے اور شیعہ اس غار کے باہر کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں امام کو کہ پلیز باہر آ جائیے. حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, نہ شیعوں میں ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے. ہاں وہ سرداب جو ہے وہ آف کورس ایک ہسٹوریکل پلیس ہے, کیونکہ آخری مرتبہ امام کو اس سرداب میں بیسمنٹ میں جاتے ہوئے دیکھا گیا, دیٹس آل. بس ہمارا قطعا یہ تصور نہیں ہے کہ امام اس سرداب کے اندر رہ رہے. اور اب تو وہ سرداب جو ہے وہ بہت ہی وسیع کر دیا گیا, اس کے اندر ایک بہت بڑی مسجد بنا دی گئی ہے، ہر آدمی اس میں جاتا ہے دیکھتا ہے، ایک یادگار ہے کہ اس مقام پر امام کو دیکھا گیا جاتے ہوئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ایک زیارت گاہ سمجھ لیں آپ۔ تو یہ تصور ہمارا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام اس سرداب میں رہتے یا امام کا ظہور وہاں سے ہوگا، ایسا نہیں۔ امام کا ظہور تو کہاں سے ہوگا، اس بات پر شیعہ و سنی کا اتفاق ہے کہ امام علیہ السلام کا جو ظہور ہوگا وہ رکن والمقام کے درمیان ہوگا، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان وہاں اعلان فرمائیں گے۔ تو اس پر دو رائے ہے ہی نہیں۔ تو وہ سرداب میں نہیں ہے امام، کسی غار میں نہیں ہے امام، کسی جزیرے میں، جزیرے کی کہانی بھی سن لیں کہ کیا امام کسی جزیرے میں۔ علامہ مجلسی نے ایک جزیرے کا واقعہ لکھا ہے، جزیرہ خضرا، ایک کتاب بھی ہمارے ہیں جزیرہ خضرا، ایک طویل واقعہ ہے کہ کچھ لوگ گئے اور ایک جزیرے میں پہنچے، کسی نہ کسی طرح پتہ چلا وہاں امام زمانہ کے فرزندوں کی حکومت، اور پھر پوری کہانی اس کی آ گئی۔ کسی نے علامہ مجلسی کے سامنے بیان کیا اور انہوں نے اس کو بہار الانوار میں اسی ریفرنس سے پورا واقعہ لکھ دیا۔ بعد میں محققین نے بتایا کہ یہ واقعہ تو صحیح ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ گئے ہوں، لیکن اس کا امام زمانہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ افریقہ کے بعض خطوں کے اندر کچھ لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا اور ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور انہی ممالک کے سے متصل جو جزیرے تھے ان پر بھی ان کا کنٹرول تھا، تو ممکن ہے یہ راوی وہیں چلا گیا ہو، اور جو لوگ گئے تھے وہ شیعہ بھی نہیں ہیں، ان کے نام ہمارے رجال کی کتابوں میں بھی نہیں ہیں، اور جو واقعات انہوں نے جا کے بیان کیے وہ بھی ذرا عجیب و غریب سے۔ تو محققین نے بتایا کہ گو کہ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس واقعے کو، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط فہمی کی بنیاد پر روایت کو لکھ دیا گیا ہے۔ واقعہ صحیح ہو سکتا ہے، واقعہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق امام زمانہ سے نہیں۔ اچھا، یہ تو جزیرہ خضرا والی بات ہو۔ اب جناب، پچھلی صدی میں ایک نئی چیز سامنے آئی اور وہ جزیرہ برمودا، کہ ایک مسٹیریس سا کوئی آئی لینڈ ہے نارتھ امریکہ میں، بہت ساری آئی لینڈز ہیں وہاں، 100 کے قریب آئی لینڈز ہیں، کیوبا بھی وہیں ہیں، گوانٹانامو بھی وہیں ہیں، اور خود ایک پوری ریاست ہے برمودا کے نام سے، ایک ملک بھی ہے برمودا، آبادی ہے باقاعدہ، آپ جا سکتے ہیں اس ملک میں، کرسچن رہتے ہیں وہاں پر، عیسائی مذہب کے پیروکار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک جزیرہ ہے جس کے بارے میں بہت ساری پراسرار باتیں مشہور کر دی گئی ہیں کہ اس جزیرے سے کوئی گزر نہیں سکتا اور وہاں جہاز گر جاتا ہے اور پانی کا جہاز جاتا ہے تو اس سے عملہ غائب ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، جہاز جب آخری مرحلے میں ہوتا ہے گرنے سے پہلے، تو اس کو پائلٹ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ نیچے کوئی گرین آئی لینڈ ہے، اور وہ اس پہ اتر جاتا ہے۔ اب گرین کا لفظ وہاں پر آ گیا، گرین کو کہتے ہیں خضرا، اور جزیرہ خضرا کی روایت پہلے سے موجود تھی، لوگوں نے دونوں کو ملا دیا، انہوں نے کہا جزیرہ خضرا وہی ہے، جزیرہ خضرا جو ہے۔ تو اب جناب، مزید لوگوں نے اس کو جوڑ جاڑ کے ایک پوری کہانی بنا دی۔ تو دیکھیں، امام علیہ السلام کا جس طرح جزیرہ خضرا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح برمودا سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ برمودا کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اس کے بارے میں جتنی رپورٹیں ہیں وہ کچھ مخصوص چینل سے ہی آتی ہیں، انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں، آپ انڈیویجولی کچھ نہیں معلوم کر سکتے۔ اور اگر فرض کریں وہ ساری باتیں صحیح بھی ہوں، اگر فرض کر لیں کہ وہ ساری مسٹریس باتیں صحیح ہوں جو برمودا کے بارے میں کی جاتی ہیں، تو کیا امام علیہ السلام کا کام یہ رہ گیا اب جہاز گرانا اور پانی کے جہاز کا حملہ غائب کرنا؟ یہ کوئی مناسب بات لگتی نہیں۔ اور وہ نارتھ امریکہ میں جزیرہ خضرا والا واقعہ جو ہے وہ افریقہ سے متصل، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ اٹلانٹک میں ہے تو یہ پیسیفک میں، اور جس زمانے کا وہ واقعہ ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح اس سمندر سے اس سمندر کو کراس کر لے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں. البتہ دنیا میں ایسے بہت سارے جزائر ہیں کہ جن پہ مختلف بڑی قوتوں کا قبضہ ہے, جیسے گوانٹانامو کا نام نہیں سنا ہوگا آپ نے پہلے. افغان وار کے بعد پتہ چلا کہ گوانٹانامو بے بھی ہے کوئی چیز, تو یہ بھی وہی ہے. اس طرح اور کئی جزیرے ہیں. انڈین اوشن میں ایک جزیرہ ہے, اس کا نام ہے ڈیو گارشیا, اور وہ بھی ایک امریکی اڈہ ہے. تو اس طرح یہ امریکی اڈے ہیں, کہیں برطانوی اڈے ہیں, چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں ان کے اوپر, اور ان سے وہ مختلف طرح کے مقاصد حاصل کرتے ہیں. فوجی اڈہ انہوں نے بنا لیا ہے, کہیں پر اس طرح جیل بنا دی ہے تاکہ اس جزیرے میں لے آ کے کچھ لوگوں کو رکھ دیا جائے جن کے اوپر دنیا کا کوئی قانون اپلائی نہ ہوتا ہو, کوئی جنیوا کنونشن یا اس طرح کے ہیومن رائٹس کے جو ڈکلریشنز ہیں وہ اپلائی نہ ہوتی ہوں, جو چاہے ٹارچر کریں, قتل کر دیں, کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو اس طرح کے جو مقامات ہیں, جیسے کسی آبادی کے اندر ایک گھر ہے فرض کریں, اس گھر کے اندر کچھ لوگ مجرمانہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, اس گھر کے بارے میں مختلف باتیں مشہور کر دیتے ہیں کہ اس گھر میں جن رہتا ہے, یہاں رات میں سرکٹا نکلتا ہے, فلاں اس طرح باتیں, تاکہ لوگ اس کے قریب نہ آئیں, تاکہ لوگ قریب نہ آئیں اور ان کے سرگرمی جاری رہے وداؤٹ اینی انٹرفیرنس. تو نہیں معلوم مجھے کہ یہی بات ہے یا کوئی اور بات ہے. جو بات بھی ہو, بہرحال ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ امام زمانہ کا اس سے تعلق نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو امام کہاں ہیں؟ تو امام ہر جگہ ہیں. امام دنیا میں گھومتے ہیں, پھرتے ہیں, میں نے عرض کیا, لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, مومن کا کے مسائل حل کرتے ہیں, مشکلات دور کرتے ہیں. اور حج کے موسم میں کثیر روایتیں ہیں کہ حج کے موسم میں امام خانہ کعبہ میں, منا میں, عرفات میں وہاں ہوتے ہیں, اور شہید شہدا کی زیارت کے لیے بھی آتے ہیں. کربلا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مقام ہے امام زمان بھی. تو یہ جو مقام ہے, مقام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی ہے, ایک مقام امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہے. یہ مقام کیا ہے؟ یہ مقام وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر ائمہ علیہ السلام کربلا کی زیارت کے لیے آئے تو وہ یہاں پر ٹھہرے بس. تو جہاں وہ ٹھہرے اس جگہ کو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ امام تشریف لائے تھے وہ یہاں رکے تھے. یہ ہے مقام امام جعفر صادق, یہ ہے مقام امام موسیٰ کاظم. اسی طرح ایک مقام ہے امام زمانہ. اب نہیں معلوم وہ کیسے مشہور ہو گیا, اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات وہاں بھی نہیں معلوم. لیکن بہرحال چونکہ ہر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لائے, تو یقیناً امام زمانہ بھی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہوں گے, اور ان کی تو کئی زیارتیں بھی ہیں, خاص طور پر زیارت ناحیہ. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ امام علیہ السلام اگر کربلا میں حاضری دیں. تو امام موجود ہے, زندہ ہے, مومن کے کام آتے ہیں. مومن کی بدقسمت یہ ہے کہ وہ امام کو پہچان نہیں پاتا. کیا کوئی بھی نہیں پہچانتا, یا کچھ ایسے اہل معرفت ہیں جو پہچان لیتے ہیں؟ جی, ایسے اہل معرفت ہیں جیسے میں نے مثال دی نا کہ ہارون مکفوف جو نابینا تھے, نابینا ہونے کے باوجود امام کو پہچان گئے. یہ تو معرفت کی بات ہے نا, یہ تو معرفت کی بات ہے. جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی, صلی اللہ علیہ محمد, تو اس وقت جو ہے وہ بہت سے شیعہ پریشان تھے, کیونکہ منصور دوانقی نے حاکم مدینہ کو خط لکھا اور کہا کہ امام کا جو وارث ہو, جس کے امام نے اپنا وارث قرار دیا ہو, اس کو بھی قتل کر دیا. تو معلوم کیا منصور نے کہ امام نے کس کو اپنا وارث بنایا, کس کو جانشین بنایا. تو پتہ چلا کہ امام نے تو ایک نہیں, پانچ افراد کو اپنے جانشین بنایا. اور پھر ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ تو اس میں سے ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ خود منصور ہے کہ امام نے ایک نمبر پہ منصور کا نام لکھا، دوسرے نمبر پہ حاکم مدینہ کا نام لکھا، تیسرے نمبر پہ آپ نے اپنی ایک زوجہ کا نام لکھا، چوتھے نمبر پہ آپ نے اپنے ایک بیٹے عبداللہ افتاح کا نام لکھا، اور پانچویں نمبر پہ امام حسین کاظم علیہ السلام کا نام لکھا۔
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو بہت سے شیعہ بھی کنفیوز تھے کہ یہ امام نے کس طرح کی وصیت کی، لیکن جب منصور کا آرڈر آیا کہ امام کے جانشین کو قتل کر دو، اب حاکم مدینہ نے کہا کہ اس میں سے میرا نام بھی شامل ہے اور قبلہ آپ کا نام بھی شامل ہے، تو آپ بتائیں کہاں سے شروع کریں۔ تو بہت سے شیعہ بھی کنفیوز تھے۔ ابو حمزہ سمالی جو امام کے خاص شاگرد تھے، بلکہ چوتھے امام کے بھی شاگرد ہیں، پانچویں امام کے بھی شاگرد ہیں، چھٹے امام کے بھی شاگرد ہیں، ابو حمزہ سمالی، ان کی دعا بھی ہے نا، دعا بھی حمزہ سمالی، وہ مکے میں تھے جب امام کی شہادت ہوئی۔ تو کچھ شیعہ تھے جو مکہ گئے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے ابو حمزہ سمالی کو بتایا کہ امام کی شہادت واقع ہو گئی ہے اس طرح ہی۔ تو ابو حمزہ سمالی نے کہا کہ امام نے اپنا جانشین کس کو بنایا؟ تو جو گئے تھے مدینہ سے، مدینہ والے جن کے سامنے امام کی شہادت ہوئی، جن کے سامنے امام کی وصیت آئی، اور وہ ابو حمزہ سمالی مکے میں بیٹھا ہوا ہے، تو جو گئے انہوں نے کہا کہ امام نے عجیب وصیت لکھی ہے، پانچ آدمیوں کے نام لکھ دیے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس میں سے امام کون ہے۔ تو ابو حمزہ سمالی نے کہا کہ کس کے نام لکھے؟ کہا منصور کا نام لکھ دیے، محمد بن سلیمان کا نام لکھ دیا، اپنے ایک زوجہ کا نام لکھ دیا، عبداللہ افتاح کا نام لکھ دیا، اور اپنے فرزان امام کاظم کا نام لکھ دیا، موسیٰ ابن جعفر۔ تو ابو حمزہ سمالی نے کہا کہ واضح ہے، کلیئر ہے، اس میں کیا کنفیوژن ہے؟ اس میں کنفیوژن کی کیا بات ہے؟ کیا پانچ نام امام، کیا پانچ لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی تم نے امامت کو سمجھا نہیں سمجھا؟ دیکھو منصور تو ظالم حکمران ہے، وہ تو امام ہو نہیں سکتا، اس کا بنایا ہوا یہ گورنر بھی ظالم ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، خاتون امام ہو نہیں سکتی، اور ان کے فرزند جو عبداللہ افتاح ہیں وہ معذور ہیں، معذور امام ہو نہیں سکتے۔ اب ایک ہی بچ گئے ہیں اور وہ ہے موسیٰ ابن جعفر، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اہل معرفت جو ہوتے ہیں، اہل بصیرت جو ہوتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو زمانۂ غیبت امام میں بھی کیا کچھ لوگوں سے امام کی ملاقات ہوتی ہے؟ جی ایسے اہل معرفت ہیں جن سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن امام علیہ السلام کی طرف سے یہ توقیع آئی ہے، توقیع یعنی وہ خط جو امام کی طرف سے لکھا ہوا تحریری طور پر ان کے نائبین خاص کے پاس آیا کرتا تھا، اس کو کہتے ہیں توقیع۔ تو ایک آخری توقیع آئی ہے جس میں امام علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو شخص مشاہدہ کا دعویٰ کرے سمجھ لو وہ جھوٹا اور مفتر ہے، مشاہدے کا دعویٰ کرنے والا کذاب اور مفتر ہے۔ تو یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص امام کی زیارت کر لے گا، واقعی زیارت، تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ ظاہر نہ کرے بلکہ چھپائے، اس کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا۔ اور اگر کوئی ظاہر کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا امام سے رابطہ ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء جن کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ان کی امام سے ملاقات ہوتی تھی، مقدس اردبیلی مثلا، لیکن کیا مقدس اردبیلی نے خود کبھی کہا کہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے؟ انہوں نے کبھی نہیں کہا، دوسرے لوگوں نے بتایا، ان کے مشاہدے میں یہ بات آئی، ان کی نالج میں یہ بات آئی، انہوں نے بتایا امام سے ملاقات ہوتی. امام نے نہیں کہا، اس عالم دین نے نہیں کہا. تو اگر کوئی اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے، ایک صاحب کراچی میں بھی تھے، وہ کہتے تھے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے امام سے. پھر کسی سے انہوں نے کہا کہ تمہارا کوئی مسئلہ ہے، آج کل تم پریشان لگ رہے ہو، خط لکھ کے دے دو تو میں امام کی خدمت میں پہنچا دوں گا، جواب آئے گا تو تمہیں بتا دوں گا. تو وہ بھی اہل معرفت میں سے تھا. اس نے کہا اچھا، دفتر میں بیٹھے بیٹھے اس نے وہ پرنٹر میں سے ایک وائٹ پیپر نکالا اور اس نے انگلی سے اپنے مسائل حاجات لکھیے اور فولڈ کر کے اس نے کہا یہ لے جاؤ. اس نے کہا لکھا نہیں تم نے قلم سے؟ کہا نہیں، امام تو پڑھ ہی لیں گے، میں نے انگلی سے لکھ دیا. جب جواب آئے تو بتا دینا بس، آج تک کوئی جواب نہیں آیا. ایسے لوگوں کے لیے دروازہ بند کیا گیا. یا کوئی اس طرح کی باتیں کرے، امام سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں نے کہا مولا آج کل ذرا حالات صحیح نہیں ہیں، اس لیے خمس اور زکوٰۃ کو کچھ ایگزمپٹ کر دیں. امام نے کہا جاؤ ایگزمپٹ، آج کل مصروفیت بہت ہے، رات دیر تک جاگنا پڑتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھے تو چل جائے گا. امام نے کہاں چل جائے گا، کوئی بات. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا گیا ہے کہ جو مشاہدے کا دعویٰ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل معرفت کی امام سے ملاقات نہیں ہوتی، ہوتی ہے، مگر وہ ظاہر نہیں کرتے. صلوات پڑھے ایک محمد اور آل محمد. تو دیکھیے ہم ایک ایسے امام کے قائل ہیں کہ جو زندہ ہیں اور موجود ہیں. جہاں تک ان کی طول عمر کا تعلق ہے، تو طول عمر اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو کیا ضروری ہے کہ ایک انسان کسی خاص ایج میں جا کے مر جائے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کون سی سائنس کہتی ہے کہ ایک انسان کسی خاص ایج میں جا کے لازمی طور پہ مر جائے گا؟ نہیں، انسان مرے گا ضرور، موت برحق ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور یہ بات آپ کی بایولوجیکل سائنس بھی کہتی ہیں کہ جتنے بھی لیونگ آرگنیزمز ہیں ان کی پراپرٹیز میں سے ایک پراپرٹی یہ ہے کہ ایٹ لاسٹ ڈائی، کہ آخر کار وہ مر جاتے ہیں. یہ تو ان کی خصوصیت ہے. لیکن یہ کہ کون سا اسپیسیز کسی خاص ایج میں جا کے مرتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں. جتنی ایج ہمیں بتائی جاتی ہے کسی بھی چیز کی، کہ ہاتھی کی عمر اتنی ہوتی ہے، گائے کی عمر اتنی ہوتی ہے، مرغی کی عمر اتنی ہوتی ہے، پاکستانیوں کی عمر اتنی ہوتی ہے، جاپانیوں کی اتنی ہوتی ہے، اسرائیلیوں کی اتنی ہوتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسٹیٹسٹکس ہے، یہ ڈیٹا ہے جو ایوریج کیلکولیٹ کر کے نکالا گیا ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں بسنے والے لوگوں کا لائف اسپین کتنا ہے ایوریج؟ یہ 58-60 ایئرس. تو کیا 58-60 ایئرس کا ہر انسان مر جاتا ہے یہاں پہ؟ یہ ضروری نہیں. ایک عالم دین کا آج ہی انتقال ہوا ہے، بجنوری ٹاؤن کے، ان کی ایج کوئی 90 پلس تھی، 1927 میں پیدا ہوئے تھے وہ، 27 یا 29. تو انسان کی عمر زیادہ بھی ہو سکتی ہے. آیت اللہ ثانی کا انتقال ہوا پچھلے دن، ان کی عمر 94 ایئرس تھی. ویسے ایوریج ایرانیوں کی عمر کتنی ہے؟ شاید 65 ہوگی. تو یہ جو ایوریج بتایا جاتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی عمر اتنی. انسان کیوں مرتا ہے؟ کسی نہ کسی کاز کی وجہ سے، سبب کی وجہ سے. اور وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب یہ ہے کہ جو زمانہ ہے وہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. زمانہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ جو ہم کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، بالآخر مر جاتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زمانہ اثر انداز ہوتا ہے. حوالی سے زمانہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان مر جاتا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی کے کچھ لیکچرز ہیں امام زمانہ پہ، ان کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے. اپنے گفتگو میں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں امام زمانہ تو اس کا ایک مطلب تو سادہ سا یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے امام ہے نا. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے امام ہے. امام جو ہوتا ہے ہمارا جو تصور امامت ہے تو وہ انس و جن کے امام ہے, ہر مخلوق کے امام ہے, یہاں تک کہ وہ زمانے کے بھی امام ہے. زمانہ بھی ایک مخلوق ہے, زمانہ بھی ایک مخلوق ہے اور وہ زمانے کے بھی امام ہے. تو جو زمانے کا بھی امام ہو, زمانہ اس کی مرضی کے خلاف اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. زمانہ اثر انداز ہوگا تو وہ بوڑھے ہوں گے, زمانہ اثر انداز ہوگا تو وہ کمزور ہوں گے, زمانہ اثر انداز ہوگا تو موت آئے گی. تو زمانہ اگر ان کے اوپر اثر انداز نہ ہو تو ظاہر ہے کہ موت نہیں آئے گی. اچھا, یہ بات قرآن کریم میں بھی ہے. سورہ بقرہ کی ایک آیت, آیت نمبر 185 میں آپ کو سناتا ہوں. صلوات پڑھیں ایک مل کے, محمد و آل محمد. سورہ بقرہ کی آیت ہے 259. اس میں ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے, تفاسیر میں ان کے نام بھی آئے ہیں. اکثر جگہوں پہ کہا گیا حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے, حضرت عزیر اللہ کے نبی تھے. حضرت عزیر کا نام قرآن میں اور مقامات پر آیا بھی ہے, یہاں پر نہیں نام آیا, اور بعض تفاسیر میں کچھ اور نام بھی آئے ہیں. بہرحال نام امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ واقعہ امپورٹنٹ ہے کہ اوکل لذی مر علی قریہ, ایک شخص ہے کہ جو ایک قریے سے گزر رہا تھا اور اس قریے کی حالت یہ تھی, وہی خاویت علی عروشہا, اور اس قریے کے جو مکانات تھے اس کی چھت دیواروں پر گری ہوئی تھی, اس کی دیواریں چھت پہ گری ہوئی تھی, یعنی عذاب کی کیفیت تھی, عذاب آیا ہوا تھا, مکانات گرے ہوئے تھے, لوگ اندر دبے ہوئے تھے, مرے ہوئے تھے, تو چھت گر گئی, اس پر دیوار گر گئی, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ صاحب وہاں سے گزر رہے تھے, یا اللہ کے نبی گزر رہے تھے, یا عزیر علیہ السلام, جو بھی آپ فرض کر لیں, وہ وہاں سے گزر رہے تھے. جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی کہ پوری بستی پر یہ کیفیت ہے, اتنے لوگ مرے ہوئے ہیں, اتنے ڈیڈ باڈیز ہیں, تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا, قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, کہ خدا بند عالم مرنے کے بعد ان تمام لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا. یہ خیال آیا. بعض جگہوں میں ملتا ہے کہ چونکہ انسان بہت سے مرے ہوئے تھے تو ان کی لاشوں کو بعض حیوانات کھا رہے تھے, تو ظاہر ہے کہ ایک انسان کی ڈیڈ باڈی مختلف حیوانات کے پیٹ میں چلی گئی, تو یہ دیکھ کر خیال آیا ان کو کہ اس انسان کی باڈی تو ڈس انٹیگریٹ ہو گئی, اب یہ انسان کیسے زندہ ہوگا. بہرحال ان کے خیال آیا کہ یہ سب کیسے زندہ ہوں گے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, خدا نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی, 100 سال کے لیے موت. ثُمَّ بَعَثَهُ, اور پھر زندہ کیا. دیکھیں ہمارا ایک موضوع یہ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رجعت. رجعت, رجعت کا لفظی مطلب ہے واپسی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں واپس پلٹ کے جائیں گے. تو رجعت کا معنی یہ ہے کہ جب امام زمانہ کی حکومت آئے گی تو کچھ بہت نیک لوگ ہوں گے جن کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اور کچھ بہت برے لوگ ہوں گے جن کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. نیک لوگ وہ ہوں گے جو اس بات کے مستحق ہوں گے, یا ان کی خواہش ہوگی, ان کی دعا ہوگی, جس طرح دعائے عہد میں ہم پڑھتے ہیں کہ وارلہ اگر موت جو ایک حتمی ہے, تیرا فیصلہ ہے, اگر امام کے ظہور سے پہلے مجھے موت آ جائے تو امام کے ظہور کے بعد ان کی حکومت میں مجھے اس طرح اٹھانا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور میں کفن پہنا ہوا ہوں اور امام کی نصرت کے لیے نکل آؤں. یہ رجعت کی طرف اشارہ. روایت میں ہے کہ 40 دن تک مسلسل اگر کوئی صبح کے وقت دعائے عہد کو پڑھے تو انشاءاللہ وہ امام کی حکومت میں اٹھایا جائے گا.
بعض زیارتوں میں بھی ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں، وَبِيَّابِكُمْ مُوْقِن، کہ ہم آپ کی واپسی پر یقین رکھتے ہیں کہ واپسی ائمہ طاہرین کی ہوگی۔ تو یہ جو رجعت کا تصور ہے، اس کے سپورٹ میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ صرف شیعوں کا ایکسکلوسیو عقیدہ ہے، باقی لوگ اس کو نہیں مانتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہندوؤں کی طرح ہے کہ جس طرح وہ سات جنم کے قائل ہیں، آپ لوگ بھی دو جنم کے قائل ہیں۔ لیکن ہندوؤں کا جو سات جنم کا نظریہ ہے، اس کے اندر روح وہی رہتی ہے، جسم تبدیل ہوتا ہے، ٹرانسموگریفیکیشن آف سول، باڈی سیم ہے، روح تبدیل ہو رہی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں وہی انسان اسی باڈی کے ساتھ اسی روح کے ساتھ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہندوؤں کا نظریہ نہیں ہے۔ اچھا، اس رجعت میں کیا رکاوٹ ہے؟ بھائی خدا مجھے عالم میں کسی کو اگر چاہے تو سات مرتبہ کیا 70 مرتبہ میں زندہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟ کیا قرآن کریم میں ایسی مثال ہے کہ ایک انسان مرنے کے بعد قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ ہوا ہو؟ قرآن کریم میں ایسی مثال ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہو؟ یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس میں کیا ہے؟ ایک نبی کو اللہ نے مار دیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے مار دیا، ثم بعثہ، اور پھر دوبارہ اٹھا لیا، زندہ کیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے، اور اسی سورہ بقرہ کے اندر ایک نہیں کم از کم 4 مثالیں ہیں، باقی قرآن کو چھوڑ دیں آپ، صرف سورہ بقرہ کے اندر۔ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے؟ بقرہ یعنی گائے، ایک گائے والا واقعہ ہے۔ وہ گائے والا واقعہ کیا ہے؟ ایک شخص نے کسی کو قتل کیا اور اس کے بعد قاتل کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی، خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت لگاؤ اس مرنے والے انسان کو، وہ زندہ ہوگا اور وہ اپنے قاتل کی نشاندہی خود کرے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، سورہ بقرہ میں کو سورہ بقرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والا واقعہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر یہ والا واقعہ آ گیا، حضرت عزیر والا واقعہ، سورہ بقرہ کے اندر حضرت، سورہ بقرہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا قیامت سے پہلے، تو یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر۔ سورہ بقرہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر گئے تھے کوہ طور، اور جب وہاں پر وہ روشنی نظر آئی، جلوہ نظر آیا، سب کے سب مر گئے، خدا نے دوبارہ زندہ کیا ان کو قرآن میں۔ تو 4 واقعات تو سورہ بقرہ کے اندر ہی ہیں، باقی اور بھی قرآن کریم کے اندر ہے۔ تو یہ بات قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ انسان مرنے کے بعد قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ ہو جائے۔ روایت یہ ہے کہ 2 طرح کے لوگ زندہ ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے کہ جو بہت ہی نیک ہوں گے اور جو امام علیہ السلام کی نصرت کا یقین رکھیں گے، ان کو زندہ کیا جائے گا امام کے حکم میں۔ کچھ بہت برے لوگ ہوں گے جن کو سزا دینا مقصود ہوگا، ایگزامپلری پنشمنٹ دکھانا مقصود ہوگا کہ دنیا میں ان کی سزا یہ ہے، آخرت کی سزا کم نہیں ہوگی اس کی وجہ سے، صرف دنیا میں ان کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور کچھ ائمہ معصومین علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، کیونکہ امام علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں جو روایتیں ہیں، بعض جگہوں پہ یہ ہے امام کی حکومت 40 سال چلے گی، کہیں لکھا ہوا 70 سال چلے گی۔ تو یہ جو پوری انسانیت 1000 سال سے انتظار کر رہی ہے، کیا وہ 70 سال کے لیے کر رہی؟ 1000 سال سے آپ انتظار کر رہے ہیں، 70 سال کی حکومت کے لیے انتظار کر رہے ہیں، تو 70 سال کی حکومت نہیں ہوگی۔ وَتُمَتَّعُوا فِيهَا طَوِيلًا، ایک طویل عرصے تک انسان اس سے مستفید ہوگا، ایک طویل حکومت ہوگی۔ تو بہرحال کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک خاص عمر میں جا کے انسان کو لازمی مر جانا ہے، ایسا نہیں ہے. مرنے کی بھی کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے, کاز اینڈ افیکٹ کے مطابق اس نیچر میں سب کچھ ہو رہا ہے. بہرحال اس نبی کا واقعہ دوبارہ آتے ہیں ہم یہاں پر. 100 سال کے لیے خدا نے موت دے دی, پھر دوبارہ خدا نے زندہ کیا. قال کم لبثت, خدا نے کہا کتنے عرصے پڑے رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم, انہوں نے کہا ایک دن یا ایک دن سے کچھ کا حصہ. کیونکہ کہتے ہیں کہ جس وقت کے ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوئی موت والی, صبح کا وقت تھا, اور جب خدا نے دوبارہ زندہ کیا تو شام کا وقت تھا. تو انہوں نے سوچا کہ ابھی صبح سے شام ہی ہوئی ہے, تو ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ. قال لبثت یوما او بعض یوم, قال بل لبثت مئات عام, خدا نے کہا تم 100 سال پڑے رہے حالت موت میں, 100 ایئرز, 100 سال پڑے رہے. فانظر الى طعامک و شرابک, اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو. جو کھانا اور پانی اپنے ساتھ لے کے چلے تھے سفر میں تھے وہ, تو اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو. لم یتسنا, لم یتسنا کا مطلب یہی ہے کہ حالات اور واقعات اور حوالی سے زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوا, اور وہ کھانا اور پانی ایز اٹ از صحیح و سالم رہا 100 سال تک. کون سا ایسا فریج ہے دنیا کا جس میں 100 سال تک غذا صحیح و سالم رہے, اور وہ بھی ایسے علاقے میں کہ جہاں پر ڈیڈ باڈیز پڑی ہوں, تو وہاں 100 سال تک. تو 100 سال تک وہ کھانا اور پانی صحیح و سالم رہا. خدا نے ان کو دکھایا کہ دیکھو خدا جس چیز کو باقی رکھنا چاہتا ہے اس کو حوالی سے زمانہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو جو خدا اپنے اس بندے کے لیے کھانا اور پانی محفوظ بنا سکتا ہے, وہ پوری انسانیت کے لیے اپنی حجت کو محفوظ نہیں بنا سکتا. اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس کے بعد خدا نے کہا وانظر الی حمارک, اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو. گدھے میں بیٹھ کے جا رہے تھے وہ, اب کہا آپ گدھے کی طرف دیکھو. اب گدھے کے ساتھ کیا ہوا یہ لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن آگے کے جملے سے واضح ہے کہ گدھے کے ساتھ وہی ہوا جو ہر گدھے کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی گدھا مر گیا, سڑ گیا, ڈھانچہ رہ گیا, اس کا گوشت سارا گل گیا. تو جس چیز کو خدا نے بچانا تھا بچا لیا, جس کو نہیں بچانا تھا اس کے ساتھ وہی ہوا جو آواز زمانہ کرتا ہے. دونوں مثالیں آ گئیں, ٹھیک ہے. اب خدا کہتا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. دیکھیں اب تک تو ہم انسان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ انسان اگر مر جائے گا تو دوبارہ بھی زندہ ہو سکتا ہے, اور اس کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں. اس کی مثالیں گزشتہ امتوں میں بھی ہیں, پچھلی امتوں میں, جیسے میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, گزشتہ امتوں میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں, بنی اسرائیل میں. تو انسان کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اب دیکھیں خدا چاہے تو حیوان کو بھی زندہ کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک ہے؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اب میں تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بناتا ہوں. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا, اب دیکھو اس گدھے کا جو ڈھانچہ ہے یہ ہڈی کس طرح یہ جڑے گی. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا, اور پھر اس پہ کس طرح گوشت چڑھے گا. گدھے کے ڈھانچہ, اس کی ہڈی جڑی, اس کے اوپر گوشت چڑھ گیا, اور وہ گدھا دوبارہ زندہ ہو کے ایک صحیح و سالم گدھا بن گیا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, اور جب یہ چیز واضح ہو گئی, کلیئر ہو گئی ان کے سامنے, قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر, انہوں نے کہا اب میں سمجھ گیا خدا ہر چیز کی قدرت. صلوات پڑھے ایک محمد والے. کتنے مقامات پہ ہے قرآن میں ان اللہ على كل شيء قدیر. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا یہ کام نہیں کر سکتا تو خدا کی قدرت پہ اعتراض, خدا کی قدرت پہ شک کر رہا ہے. اس نبی کو یقین ہو گیا, یقین تو انبیاء کو ہوتا ہی ہے پہلے سے, ظاہر ہو گیا کہ کس طرح خدا چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے, کس طرح خدا دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. خدا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں, لیکن جس چیز کو خدا باقی رکھنا چاہتا ہے وہ چیز باقی رکھتی ہے, جس کو نہ رکھنا چاہے. 100 سال تک اللہ کے نبی اور گدھے ساتھ ساتھ پڑے رہے, نبی کے پہلو میں بیٹھے پڑھے رہنے سے گدھے کو کچھ فائدہ ہوا؟ سو سال بعد بھی اٹھے نبی نبی رہا گدھا گدھا رہا. تو فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بھی اہلیت چاہیے. جس کو خدا پہنچانا چاہے فائدہ اس کو فائدہ ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اگر ہم رجعت کے قائل ہیں, اگر امام کے طول عمر کے قائل ہیں, اگر ہم امامت بچپن میں امامت کے قائل ہیں, تو یہ سب باتیں قرآن سے ثابت ہیں. 255 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی, 260 ہجری میں امام بن گئے. وہ 4.5 سال عمر بنتی. تو کہتے ہیں اچھا 4.5 سال کے امام. اس سے پہلے امام جواد کی عمر بھی بہت کم تھی جب امام بنے تھے, تو وہاں پہ بھی اعتراض ہوا تھا. جب مامون کو دربار میں لے کر آیا تو لوگوں نے اعتراض کیا, اس بچے کی تو اتنی آؤ بھگت کر رہے. اس نے کہا بچہ سمجھتے ہو تم ان کو؟ اچھا تو ان سے علمی گفتگو کر لو. علمی گفتگو کر لو. اور وہ مشہور واقعہ یحییٰ ابن اقسم والا, ایک سوال اس نے کیا پھر ایک سوال امام نے کیا. تو امام نے اپنے علم کے ذریعے ظاہر کیا کہ تم مجھے بچہ سمجھ رہے ہو, میں بظاہر عمر میں سن میں بچہ ہوں, لیکن امام کے پاس جو علم امامت ہوتی ہے اس کے لیے بچے اور بڑے میں کوئی فرق نہیں. تو 4.5 سال کے امام کیسے ہو سکتے؟ قرآن کریم میں مثال ہے اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی, یہودیوں نے آ کے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ جناب مریم کو حکم کیا تھا خاموش رہے, تو اشارت میں اشارہ کر دیا انہوں نے. جب اشارہ کیا تو یہودیوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم اسے کیا بات کریں, یہ تو جھولے میں پڑا ہوا بچہ ہے. جھولے میں پڑے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام. تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اسے کیا بات کریں, یہ تو بچہ ہے ابھی جھولے میں پڑا ہوا ہے, جیسے عام طور پر امپریشن ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کو مجھ سے بات کرنے میں تکلف ہے, میں کیا لیتا ہوں. ایسے بھی کیا تکلف. عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو شروع کر دی. جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ قرآن کریم میں آیت کی صورت میں آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں. کلیئر کر دیا انہوں نے, میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, وجعلنی نبیا مجھے نبی بنایا ہے, وجعلنی مبارکا مجھے مبارک بنایا ہے. آپ یہ دیکھیں جھولے میں پڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. جھولے میں پڑے ہوئے نبی, کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. اور وہ جو فخر عیسیٰ ہے, عیسیٰ علیہ السلام جس کے امتی بن کے آئیں گے, وہ 40 سال میں نبی بنا. یعنی مسلمان اپنے عقائد کو ریویو تو کرے ذرا, اپنے عقائد کو ریویو تو کرے مسلمان, کہ عیسیٰ علیہ السلام تو جھولے میں پڑے ہوئے نبی ہیں, اور جو خاتم الانبیاء ہیں, جو فخر عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام خواہش کر رہے ہیں کہ آج میں ان کا امتی بن کے آؤں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا, امتی بن کے آئیں گے, نبی بن کے آئیں گے. نبی نہیں ہوں گے کیا وہ؟ ان کی نبوت ختم ہو چکی ہوگی؟ نہیں, نبی تو نبی ہوتا ہے. نبوت ختم کب ہوتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے, جب بھی وہ اللہ کے نبی ہوں گے, لیکن ان کی نبوت کا زمانہ نہیں ہوگا, دور نہیں ہوگا. لہذا جو امام ہوں گے اس امام کی امامت میں اپنی زندگی گزاریں گے. نبی تو نبی رہے گا, ان کی نبوت ختم تو نہیں ہو جائے گی. تو جو فخر عیسیٰ ہے وہ 40 سال میں نبی بنے. حالانکہ انہوں نے فرمایا کنت نبیاً و آدم و بین الماء و تین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. تو ہمارا تصور یہ ہے کہ امام امام ہوتا ہے, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, وہ تمام تر خوبیوں کے ساتھ امام ہے, علم امامت کے ساتھ امام ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کوئی کتاب لے کر آئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھے ہوئے تھے، ان کے پہلو میں کوئی کتاب تھی؟ کوئی کتاب نہیں تھی. کسی نے پوچھا کہ منے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، دکھاؤ کتاب. کسی نے کہا کہ دکھاؤ کتاب کدھر ہے؟ ہمت ہی نہیں ہوئی. جب ایک جھولے میں پڑا ہوا بچہ اتنی باتیں شروع کر دے تو کسی کی کیا ہمت ہوگی اس سے پوچھے کہ دکھاؤ کتاب کدھر ہے. نہیں، وہ بھی یہ سمجھتے تھے جو آئے تھے یہودی، وہ بھی عام یہودی تو نہیں تھے نا، وہ بھی خاص لوگ تھے. تو وہ جو یہودی تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ کتاب کا مطلب یہ پرنٹڈ اور پیپر اور بائنڈنگ اور انک، یہ نہیں ہے. کتاب کا مطلب ہے علم الکتاب، اور علم کتاب وہ ہوتا ہے جو لوح محفوظ سے قلب پیغمبر میں نازل ہوتا ہے. تو یہ علم کتاب لے کر آئے ہیں. تو امام کے پاس بھی علم امامت ہوتا ہے، علم امامت. اور جب ایک امام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو علم امامت، ایک علم تو اجمالی طور پر ہوتا ہی ہے ان کے پاس بطور امام کے، لیکن ایک علم وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسرار امامت. اسرار امامت جس طرح ایک ادارے میں ہوتا ہے ہینڈنگ اوور اینڈ ٹیکنگ اوور سیریمنی، چارج دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے، اسی طرح ایک امام اسرار امامت منتقل کرتے ہیں دوسرے امام کو. ہر امامت آخری مرحلے، ہر امام یہ کام کرتے ہیں. اگر ان کے فرزند موجود نہ ہو وہاں پہ، جیسے امام رضا علیہ السلام مشہد میں تھے، اگر موجود نہ ہو، غریب الغربا کہتے ہیں نا امام، غریب یعنی غریب الوطن، اپنے وطن سے دور، اپنے گھر والوں سے دور، تنہا، فرزند نہیں تھے وہاں. لیکن جب مامون نے زہر دیا اور امام جانے لگے اپنے حجرے میں، آخری وقت کی جو روایتیں ہیں عباس حضرت حروی کی، جو امام کا خاص صحابی تھا، تو امام نے اس سے یہی کہا کہ دیکھو باہر انتظار کرنا، اندر سے جب تک آواز آتی رہے اندر نہیں آنا. اور عباس حضرت حروی کہتے ہیں کہ میں سنتا رہا اندر، ایسا لگا رہا تھا جیسے امام کسی سے گفتگو کر. تو اگر امام کے فرزند موجود نہ ہوں تو معجزے کے ذریعے اعجاز کے طور پر وہ تشریف لاتے ہیں اور اسرار امامت کی منتقلی ہوتی ہے. یہ اس کا ایک پروٹوکول ہے ہر امام کا، اسرار کی منتقلی. اور یہی اسرار کی منتقلی کربلا میں ہوئی. امامت کا آغاز تو ہر امام کا، ہر امام کی امامت کا آغاز مصائب سے ہوا ہے. ظاہر ہے ہر امام کی شہادت ہے، تو ایک امام جب شہید ہو رہے ہیں تو دوسرے امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن جس عالم غربت اور عالم بے کسی میں سید سجاد کی امامت کا آغاز ہوا، کسی کا نہیں. کیا کیفیت کہ جس وقت حسین مظلوم آئے رخصت آخر کے لیے، ایک مرتبہ بیدار کیا، جب اٹھے آنکھ کھلی اپنے بابا کو دیکھا تو سر تا پیر زخموں سے چور اور خون آلود. ایک مرتبہ بے قرار ہو کے کہا اینا اینا امی العباس، سچا عباس کہاں ہے؟ کہا قد قتل، بیٹا قتل کر دیے گئے. کہا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا قد قتل، بیٹا قتل کر دیے گئے. حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ کہا قد قتل، بیٹا قتل کر دیے گئے. جتنا نام لیے فرمایا قتل کر دیے گئے، قتل ہو گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. بالآخر حسین کہتے ہیں بیٹا یوں سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میں بھی اب رخصت آخر کے لیے آیا ہوں اور جا رہا ہوں قتل گاہ کی طرف. ایک مرتبہ سید سجاد نے اٹھنے کی کوشش کی، کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا بابا میں آپ کی رخصت کے لیے جانا چاہتا ہوں. کہا نہیں بیٹا، تمہارا جہاد اس سے کہیں عظیم ہے اور کہیں مشکل ہے، تمہیں تو اس لٹے ہوئے کاروان کو لے کے جانا ہے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک. اللہ اکبر. اور کس طرح یہ کاروان سید سجاد لے کر چلے، کس طرح گنجے شہیدہ سے گزرے، کس طرح اپنے بابا کے لاشے پہ نظر پڑی، اور اس کے بعد کوفے اور شام کے بازار اور دربار اور خیر خانہ سید سجاد اس مصائب کو بھول نہیں سکے۔ کس نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے؟ کہا شہادت ہماری میراث ضرور ہے، لیکن ماں بہنوں اور بھائیوں کا بغیر چادر کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا جانا تو ہماری میراث نہیں ہے۔ کس نے کہا مولا کب تک روتے رہیں گے، کب تک روتے رہیں گے؟ فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، اگر ایک یعقوب تھے، ان کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہو گئے، علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، پھر بھی اتنا روئے، اس قدر روئے، اس قدر روئے کہ قرآن کریم میں ہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 18 یوسف کو بے گھر و کفن دیکھا، میں کیوں نہ رہوں؟ کبھی بازار میں نکلتے تو قصاب گوشت کے اوپر کپڑے ڈال لیا کرتے تھے کہ امام کی نگاہ نہ پڑ جائے، کسی کو جب حیوان کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کے پوچھا بھائی تو نے اس کو پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا ہم مسلمان ہیں، ہم حیوان کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ امام کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں کہ بابا جان یہ مسلمان ہیں جو حیوان کو بھی بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے، وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے آپ کو 3 روز کا بھوکا پیاسا آپس ایک گردن ذبح کر دیا؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق، ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کی درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، جو لوگ فرقہ واریت اور دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کے عزائم کو خاتمہ ملا دے، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے دور میں تاجل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوام سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔